الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد گزشتہ دو جمعوں میں آپ نے جو مضمون سماعت فرمایا آج بھی اسی سے متعلق پہلے کچھ مضمون سماعت فرما لیجئے پھر وقت بچے گا تو آگے مضمون آپ کو سناؤں گا. حضرت زاہد حضرت حاتم زاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ چار چیزوں کی قدر چار قسم کے لوگ ہی پہچانتے ہیں. نمبر ایک جوانی کی قدر بوڑھے لوگ پہچانتے ہیں. عافیت کی قدر مصائب میں مبتلا لوگ پہچانتے ہیں اور صحت کی قدر بیماروں کو محسوس ہوتی ہے اور حیات کی قدر کا احساس مرنے والے کو ہوتا ہے. تو گزشتہ جمعے کو یوں سمجھ لیجئے تقریباً دوسرے نمبر پر پہنچے تھے کہ عافیت, اس سے پہلے جوانی کا ذکر ہے کہ آدمی جوانی میں چاق و چوبند ہوتا ہے, قوا مضبوط ہوتے ہیں, ہمت بلند ہوتی ہے اور اس طرح سے آدمی جس کام کا عزم اور ارادہ کر لے اس کو کر گزرتا ہے. ایسے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں بھی وہ بہت, جب رجوع کر لے تو کام بن جاتا ہے اور خوب عبادت میں لگا رہتا ہے. اس لیے اپنی جوانی کی بھی فکر رکھنی چاہیے جوانوں کو اور جوانی کی حفاظت کی بھی فکر رکھیں اور جوانی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں بہت زیادہ متروف رہیں, گناہوں سے بچیں, اس پر اجر و ثواب بھی زبردست ہوں گے. ظاہر ہے کہ طبیعت کے اندر اس قسم کا جذبہ زیادہ غالب ہوتا ہے جو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے, تو رکنے میں مجاہدہ بھی زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور ایسے جوان کو جو عبادت گزاری کی حالت میں جوان ہوا اللہ پاک بہت مرتبہ عطا فرمائیں گے. اور من جملہ اور بشارتوں کے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ قیامت میں اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ مرحمت فرمائیں گے. سات قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم یہ بھی ہوگی. بوڑھے آدمی جوانی کو یاد کرتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ جوانی تھی تو کچھ کر لیتے تو اچھا تھا, بہرحال جو وقت گزر گیا اس کو زیادہ رونے سے فائدہ نہیں. اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں تو تدارک کر لیں, اس کا معافی تلافی ازالہ کر لیں. ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ظاہر گناہ کرتا ہے احساس ہوتا ہے تو نماز پڑھ لے اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر جی بھر کر اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کر لے, جی بھر کر کہہ سن لے. فرماتے تھے چند دفعہ اس طرح کر لے اور اس کے بعد اس کو سوہانے روح نہ بنائے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست کریم ہے, دعائیں قبول فرماتے ہیں, گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اور اس طرح سے سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے اور اس طرح سے اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں. پھر آپ احادیث بیان فرماتے اور خصوصاً قرآن پاک کی آیت مبارکہ اکثر حضرت ہمارے پڑھا کرتے تھے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ رجوع کرتا ہے جس نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے بندو مایوس مت ہو, اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں, سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ جمیعاً جو فرمایا ہے یہ اسی لیے ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پاک و صاف فرما دیتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. اس لیے زندگی میں جوانی میں جو کچھ ہو گیا اس کو اللہ تعالیٰ کا پورا پورا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر معافی مانگ لے، حقوق تھے تو ان کی ادائیگی کر لے، اپنی ذات سے متعلق معاملہ تھا اس کی صفائی کر لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں لگا رہے. ماضی کو پیٹنے سے اور رونے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. حال کو خراب نہ کرے اور مستقبل کی فکر میں اپنے حال کو مضبوط کر لے، اور مستقبل کی فکر ایسی رکھے کہ جو مثبت سوچ اور فکر ہو اور آخرت کی تیاری کی سوچ ہو، یہ نہیں کہ خالی ہائے ہائے کرتا ہو. اور بڑھاپے میں کنواں چونکہ جواب دے دیتے ہیں، کمزوری آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بوڑھوں پر بھی بڑی مہربانیاں ہیں. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بوڑھے کو عذاب دے کر کیا کروں گا، اور مجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. حتیٰ کہ بزرگوں نے واقعات بیان کیے، ایک شخص بیمار ہوئے، بڑھاپا ابھی آیا نہیں، انتقال کے کچھ سامان نظر آئے اور موت کے آثار نظر آئے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، میرے مرنے کے بعد میری داڑھی سفید کر دینا، رنگ لگا دینا. چنانچہ مرنے کے بعد بیٹوں نے حسب وصیت داڑھی سفید کر دی. اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیے گئے، پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ کہا یہ اس لیے کہ سفیدی لانا تو میرے اختیار میں نہیں تھا، سفیدی کرانا اختیار میں تھا. آپ کی بات سنی تھی کہ سچے پیغمبر حضرت احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، تو میں نے بچوں سے کہا تھا کہ سفید رنگ کر دینا تاکہ میری مغفرت کا سامان ہو جائے. اللہ پاک کو اس پر بڑا پیار آیا اور ان کی مغفرت کا سامان ہو گیا. کہ کتنے بھولے بندے ہیں کہ داڑھی سفید سے مراد تو یہ ہے کہ بڑھاپا آ گیا ہو، لیکن انہوں نے یہ تدبیر کرا لی. ایک اور بندے تھے بہت زیادہ، وہ بھی پریشان رہتے تھے کہ کیا ہوگا. انہوں نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد مجھے جلا کر بالکل راکھ کر کے، اور راکھ کچھ تو پانی میں اڑا دینا اور کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، اس طرح سے مجھے ایسا اڑا دینا کہ میرے اجزاء اللہ میاں جمع نہ کر سکے، اور عذاب کے ڈر کی وجہ سے. چنانچہ ان کا بھی جب انتقال ہو لیا، ایک ارادہ کن کے سامنے حاضر کر لیا، فرمایا کہ یہ کیا کیا؟ کہا کہ یا اللہ جس چیز سے ڈر رہا تھا وہی آپ نے کر دی. اس پر بہت معافی مانگنے لگے کہ یا اللہ میں بڑا گناہگار تھا، مجھے پتا تھا کہ میری سزا بہت خطرناک ہوگی، تو آپ سے ڈر کر میں نے ایسا کیا تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیں. بوڑھوں کے ساتھ بھی بہت سے زبردست معاملات ہیں، جوانوں کے ساتھ بھی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رحمت ہی کے معاملے ہیں. اور اسی وجہ سے ان کا کرم ہے کہ ہمیں آپ کو ہوشیار کیا ہے کہ غلطیاں ہوں گی لیکن ان کا ازالہ کر لو، اپنے ساتھ گندگی نہ لے جاؤ، داغ دھبے نہ لے جاؤ، یہیں دھلوا لو. تو جوانی کی قدر جو ہے وہ بڑھاپے میں آتی ہے، اور جب بڑھاپا آ گیا تو یہ پکی بات ہے کہ جوانی لوٹ کر رہی آتی ہے. عربی میں مشہور ہے لید الشباب یعود، اور اسی طرح اردو میں بھی ہے. تو جوانی لوٹ کر نہیں آتی، جو گیا وقت ہے وہ پھر ہاتھ نہیں آتا. تو اس لیے اس پر یہی ہے کہ اپنی تمام زندگی کا جائزہ لے کر، وہی جو آپ سے عرض کیا تھا پچھلے مضمون میں، محاسبہ اور مراقبہ، اس پر عمل کرتے ہوئے آگے قدم بڑھاتے جائیں، نیکی میں مصروف رہیں، گناہوں سے بالکل بچتے رہیں، انشاءاللہ جوانی بھی اور بڑھاپا بھی کار آمد ہو جائے. اسی طرح سے بڑھاپے میں عوارض بہت لاحق ہو جاتے ہیں، آدمی بہت سے معذور ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ پاک ایسے کریم ہیں. فرماتے ہیں کہ جب صحت کی حالت میں تم عبادت اچھی طرح کرتے تھے دل بھر کر اور سکون آرام سے، بیمار ہو گئے اور عبادت پوری طرح نہیں ہوتی تو فرائض پر اکتفا کر لیا، واجبات پر اکتفا کر لیا، مستحبات کو ترک کرنا پڑ گیا کہ اتنی قوت نہ رہی، تو ایسی صورت میں ہم تمہیں ان تمام کاموں کا بھی اجر دیتے رہیں گے جو تم صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں کیا کرتے تھے۔ اور اس کی مثال میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی جب ڈیوٹی پر ہے تو اس کی تنخواہ لگ رہی ہے ڈیوٹی پر ہونے کی وجہ سے، اور اگر وہ چھٹی لے لیتا ہے تو اس کی چھٹی دو طرح کی ہوتی ہے دنیا میں، ایک ہوتی ہے تنخواہ کے ساتھ، ایک ہوتی ہے بغیر تنخواہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ پاک نیتوں کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں، تو ایسے بندے کے جو بہت مجبور ہو گئے، معذور ہو گئے، اللہ پاک ان کو تنخواہ کے ساتھ چھٹی دیتے ہیں۔ اس طرح سے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، ہر حالت میں رجوع اللہ رہے اور ان کے احکام پر عمل پیرا ہوتے رہے تو انشاءاللہ گھاٹا کبھی نہ ہوگا، خسارہ کبھی نہ ہوگا۔ تو اس لیے جوان بھی اپنے آپ کو پوری کوشش کریں، نیکیوں میں لگائیں، گناہوں سے روکیں۔ آج کل ہماری نسل جو خراب ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر بات یہ ہے کہ اچھی صحبتوں میں بیٹھتی نہیں، ورنہ اچھی صحبتوں میں بیٹھنے والے جوان ماشاءاللہ بڑے قابل رشک ہیں۔ جب دل کی حالت اچھی ہو جاتی ہے تو آدمی اپنے سارے سراپے کو اچھا کرتا ہے، اس دل کی حالت ہی کی خاطر تو اچھی صحبتوں میں جایا کرتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ پاک فضل فرمایا کرتے ہیں۔ اب چونکہ زیادہ تر جو صحبتوں میں نہیں آتے تو وہ ٹی وی کی اور فلموں کی صحبت میں رہتے ہیں، تو وہاں جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چڈے کا ایسا سلسلہ چل گیا کہ اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ساتھیوں کو دکھایا، ہم دکان جا رہے تھے، ایک صاحب پوری داڑھی، دو تین بچے ساتھ میں، اسکوٹر کے اوپر تھے اور وہ گملا لے کر جا رہے تھے حیدری پر۔ ہم نے یہ منظر دیکھا، پچھلے اتوار کا قصہ ہے، تو چڈا پہن رکھا ہے، گھٹنے کھول رکھے ہیں اور بڑے فخریہ بازار میں نکلے ہوئے ہیں، گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ان کو ذرا احساس نہیں کہ اللہ رسول کو کتنا سخت ناراض کر رہا ہے۔ اس چڈے کا ہمارے مسلمانوں سے کیا تعلق؟ لیکن عجب حالت ہے، ابھی تھوڑے وقت پہلے دیکھا ایک عمر رسیدہ آدمی اور وہ جناب چڈا پہنے بیٹھے ہوئے رکشہ کے اندر۔ انسانیت سے ایسا نکالتے ہیں دشمنان اسلام کہ مسلمان تو مسلمان، انسان بھی نہیں رہتے۔ اسی طرح سے اور سوچیں بھی کتنی خراب کرتے ہیں، تو اس طرح سے جب ان صحبتوں میں رہیں گے تو وہ جو کچھ بھی سکھائیں گے وہی اثر ہوگا۔ کتنے جوان نظر آتے ہیں، بال لمبے کر لیے، باقاعدہ انہوں نے کونی باندھ لی، چوٹی باندھ لی، بعضوں کو یہاں تک دیکھا کہ فیشنی چھوٹی داڑھی اور پوری چوٹی کولے سے ذرا اوپر، اور برشٹ پہن رکھی ہے اور پتلون پہن رکھی ہے، نہایت فخر کے ساتھ عورتوں کی طرح چوٹی گوند رکھی ہے اور بازاروں میں جا رہے ہیں، ذرا حیا اور شرم نہیں۔ حیا اور شرم تو مومن کو آتی ہے، جو حیا اور شرم ہی کا جنازہ نکال چکا ہو اسے کیا حیا اور شرم آئے گی۔ ہمیں آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، ہمیں آپ کو تو اپنے سراپے کو بھی ایسا بنانا ہے جو ایک مومن مسلمان کا سراپا ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے آپ اور ہم، حقیقت ہے کہ اگر مووی اور ٹی وی سے دور بھاگیں گے اور وہ جو کچھ بھی فلمیں دکھاتے ہیں ان سے دور بھاگیں گے تو ہمیں آپ کو اللہ کی رحمت ملے گی اور ہم پر وہ رنگ چڑھے گا جس رنگ کا چڑھانا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے، صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ چڑھائیں، اور اللہ کا رنگ جو ہے اس سے اچھا کوئی اور رنگ نہیں، یعنی وہ اپنے ڈھنگ اختیار کریں اور وہ ڈھنگ بنائیں، وہ رنگ چڑھائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اپنی صورت، اپنی شکل، وضاقتہ وغیرہ اپنی ایسی بنائیں جو اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے بعد صلحاء کو پسند ہے۔ اور اس میں پیروی کرنے کی برکت سے ہمیشہ یاد رکھیے عزت ہی عزت ملے گی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، شریعت پر جب ان کو چلاتے ہیں، ماں باپ چلتے ہیں، اولاد کو چلاتے ہیں، اور وہ بھی صلحہ کا انداز اختیار کرتے ہیں، کتنا پیار آتا ہے. صحبت میں بیٹھ کر کام بہت بنتے ہیں، اور یہ دل کی حالت اچھی ہوتی ہے، اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیں انشاءاللہ بہت کام بنیں گے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. شعر ہے کسی کا جو میں اکثر آپ کو سناتا ہوں، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. جب سرما بنانا ہو سرمے کو تو کھرل میں ڈال کر کتنا اس کو کھرل کرتے ہیں، مسلسل آج چلاتے رہتے ہیں، اور ایک طرح سے پھر اس کو پیس کر باریک کر دیتے ہیں. یہ نفس جو ہے اس پر رگڑے لگائے جائیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا اس کو محبوب بنانے کے لیے اللہ کے محبوب کی پیروی میں لگے رہیں. جو پیروی سے دور بھگانے والی چیزیں ہیں ان سے بہت دور بھاگنا چاہیے تاکہ اللہ کی مہربانیاں ہوں. اور اس طرح سے جوانوں میں بھی ماشاءاللہ جو تائب ہیں، عابد ہیں اور خاشع ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، عبادت میں رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ان پر بھی مہربانی ہے. ہمارے اکابرین میں ایک بہت بڑے اور مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ، حضرت ضامن شہید رحمت اللہ علیہ. تو آپ جب حیات تھے تو آپ کو مختلف مواقع ملے آپ کے پاس، اور اسی طرح اور بھی ہمارے اکابرین کے پاس دنیا آتی تھی اور سدھر جاتی تھی. ایک نوجوان آتے تھے اور وہ ٹھیک ہو گئے، سدھر گئے. ماں باپ ناراض ہونے لگے، کہنے لگے کہ یہ بچہ بگڑ گیا. ایک دن والد صاحب ان کے پاس ہی آئے اور کہا کہ آپ نے ہمارے بچے کو بگاڑ دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بھی کسی نے بگاڑا تھا، ہم نے بھی بگاڑ دیا، مت آنے دیا کرو. میں اب کرتا ہوں اس سے آگے، بچہ جب گالیاں دیتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، لڑائی جھگڑے کرتا تھا تو مولوی صاحب کے پاس آتے تھے کہ مولوی صاحب بچہ بگڑ گیا اس کے لیے کچھ کریں. تو کیا کریں، کہا جی کوئی تعویذ دیں ایسا یہ سدھر جائے، پڑھنے کو کچھ بتائیں کہ یہ سدھر جائے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اچھی صحبت میں چلا گیا، کندن بن گیا. تو اب آئیں کہ جی بگڑ گیا. تو کیا بگڑ گیا، گالی دیتا ہے؟ نہیں جی گالی تو نہیں دیتا. آپ مارتا پیٹتا ہے؟ کرنا جی. اب تو ماں کے پاؤں چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، پیشانی چومتا ہے، بڑی عزت کرتا ہے، نظر میں نظر ڈال کے نہیں دیکھتا، اونچی آواز سے نہیں بولتا، ماں باپ کی بڑی عزت کرتا ہے، بڑی قدر کرتا ہے. پھر کیا بگڑ گیا؟ بس یہ بگڑ گیا کہ نماز روزے کا پکا ہو گیا، سچ بولتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، کانوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، وجود کی حفاظت کرتا ہے، اور برائی کوئی نہیں کرتا. بگڑ گیا، بھلا بتائیے کیسی سوچ ہے کہ بگڑا حقیقت میں تو بگڑ گیا اور سدھرا تو بھی بگڑ گیا ان کے نزدیک. تو یہ سوچ بڑی خراب اور خطرناک ہے. آج کل کچھ حالت ایسی ہی ہے عوام میں کہ برائیاں کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، جان بوجھ کر خود یہ سارے اسباب اختیار کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بگڑ گیا. اور اب تو کچھ ہوا ہی ایسی چل گئی ہے کہ حقیقت ہے کہ بگاڑ بہت پیدا ہو رہا ہے. اپنے طور پر اپنی بھرپور کوشش کر کے اپنے کو سدھارتے رہیے، اور اس طرح سے زندگی کی قدر کر لیجیے. دوسرے نمبر پر عافیت کا ذکر ہے. عافیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون، آرام، اطمینان، بے فکری، صحت وغیرہ، میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعے کو بھی آخر میں وقت ہو گیا تھا کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی سے کثرت سے عافیت مانگا کرو. کثرت سے عافیت مانگنا بہت ضروری ہے اور دونوں جہان کی عافیت, اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں قبول کرنے والے ہیں. عافیت جس کو مل جائے بہت خوش نصیب ہے. ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالعی صاحب عارف رحمت اللہ علیہ کا پرسوں معمول رہا, جب بعد نماز مغرب آپ سے قدام مریدین اور آنے والے حضرات رخصت ہوا کرتے تھے تو آپ مصافحہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اللہم عافنا واعف عنا, اللہم عافنا واعف عنا, ہاتھ ملاتے جاتے تھے اور رخصت کرتے جاتے تھے یہ دعا کے ساتھ, اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائیے اور ہم سے درگزر فرمائیے. پچھلے دنوں میں نے آپ حضرات کو بھی یاد کرایا تھا, پتا نہیں یاد رکھا کہ نہیں, یاد رکھنے کا وہ ہے یہ جملہ, اور دعاؤں میں آپ اس کو کم از کم 3 دفعہ ضرور مانگ لیا کریں, اور ویسے چلتے پھرتے بھی اللہم عافنا واعف عنا, یا اللہ عافیت عطا فرمائیے اور درگزر فرمائیے. آدمی کے پاس آرام کے سارے سامان ہوں لیکن آرام نہ ہو, سکون کے سارے سامان ہوں لیکن سکون نہ ہو تو وہ سامان بیکار ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مفصل مواعظ بیان فرمائے ہیں 70-80 سال پہلے, اور یوں لگتا ہے مواعظ پڑھ کر جیسے آج کے ہمارے حالات دیکھ کر آپ نے سارا نقشہ کھینچا. اس لیے اپنی زندگی کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اور اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی خیر مانگنے کے لیے بڑا جامع جملہ ہے عافیت کا, اپنے لیے بھی اور سب کے لیے عافیت کی دعا کیا گیا. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے تو نقد دعا فوراً فرماتے ہیں کہ میں بھی یہ دعا کرتا ہوں, ہمیں آپ کو بھی یہی تعلیم دی, فرمایا کہ اس طرح دعا کیا کرو یا اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دارین عطا فرمائے, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو اس لیے دوسری بات ہے کہ عافیت اس کا ادراک ہوتا ہے اس کو جو مصیبتوں میں پھنس چکا ہے, پریشان ہے, سوچتا ہے وہ بڑا عافیت کا وقت گزر گیا اب پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا, تو مصائب میں مبتلا حضرات جو ہیں وہ عافیت کی قدر محسوس کرتے ہیں, تو جب عافیت ملی ہوئی ہے تو بے فکری سے اس کام کو اور اطاعت عبادت کو جاری رکھیے. اور سچ بات یہ ہے سکون اللہ کی وہ بڑی نعمت ہے جو خریدے سے نہیں مل سکتی, اور یہ بازاروں میں نہیں ملتی, نہیں بکتی, یہ تو اللہ اللہ کرنے سے ملتی ہے. یہ ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے, ان کی خدمت کرنے سے, ان کی صحبت میں رہ کر ان کی دعائیں لینے سے اور اپنی درستی کرنے سے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی, یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں نہیں ملتا. بادشاہوں کے پاس جو دنیا کے بادشاہ ہیرے جواہرات اور یہ اور وہ, لیکن یہ سکون جیسی نعمت یہ اللہ والوں کے پاس ہے. آج کے اخبار میں ایک فوٹو دیا ہے جنگ میں, ایک خاندان بیٹھا ہے پلنگ کے اوپر, یہ ایک عرصہ انہوں نے اپنا سائبان تان رکھا ہے, اس پر بچے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے نیچے کچھ یہی لکھا ہے انہوں نے کہ کس قدر پرسکون ان کا وقت گزر رہا ہے, چہروں سے الگ ہی نظر آ رہا ہے کہ پرسکون ہیں, جبکہ بتیرے وہ لوگ ہیں کہ سکون کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور سارے سامان موجود ہیں لیکن سکون نہیں. ہم میں سے جس کسی کو بھی سکون حاصل ہے اللہ کا خوب شکر ادا کرے, اور جس کو حاصل نہیں وہ اللہ کی خوب عبادت بھی کرے اور اس کی یاد میں مطروف رہے, انشاءاللہ سکون نصیب ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اور جو وقت ہاتھ آیا ہے عافیت کا بے فکری کا تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بعد میں پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. اور تیسری چیز ہے صحت, اس کی قدر بیماروں کو ہوتی ہے کہ صحت تھی تو کیسے گھومتے تھے پھرتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے, یہ تھا اور وہ تھا اور خوب نوکری پر جاتے تھے لگے رہتے تھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا, اور اب یہ عالم ہے کہ ایک ایک قدم لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو صحت کی قدر ہمیں آپ کو سب کو بہت کرنی چاہیے. اس سلسلے میں اپنے طور پر جو کچھ بھی تدابیر کر سکتے ہیں مادی تدابیر وہ بھی اختیار کرتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت برابر مانگتے ہیں. میں نے غور و فکر کیا کافی, اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو بہت بڑے انعام فرمائے ہیں اس دنیا میں, تو غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے اور انہی کی عطا اور انہی کی مہربانی, جس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچ عطا فرمائی, اور اپنے بزرگوں کو دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے کہ ان کی تربیت اور صحبت کے اثرات محسوس ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں, کہ جو یہ بات سمجھ میں آئی. سب سے بڑا انعام اللہ پاک کا اور سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں ہمیں آپ کو جو روحانی نعمتوں میں ملی ہے وہ نعمت ہے ایمان کی, اسلام کی, قرآن کی, اور اسی طرح سے بہت بڑی نعمتوں میں اللہ پاک کی وہ نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ایسے پیارے نبی کا ہمیں آپ کو امتی بنایا. یہ روحانی نعمتوں میں بہت اونچے مرتبے کی نعمت ہے, ہمیں سبھی کی قدر کرنی چاہیے. اور اس طرح سے مادی نعمتوں میں میں نے غور و فکر کیا تو میں نے محسوس کیا کہ سب سے زیادہ جو بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے وہ صحت, اس کی قدر کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں, کام لیں اس سے, اور پھر آگے کے وقت کا کس کو پتا ہے. بہت سے لوگ دھوکے کھا جاتے ہیں کہ بوڑھے ہوں گے تو آرام سکون سے عبادت کریں گے, اس قصے میں مت رہیے. میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا کہ جس طرح سے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں اور آپ میں بہت سے حضرات کو بڑے اچھے لگتے ہیں, ایک صاحب تھے وہ ہمارے یہاں آیا کرتے تھے اور اب وہ چلے گئے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ الفاظ بڑے اچھے لگتے ہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے, ملفوظ ہے اور بہت جامع مضمون ہے, چھوٹا سا ہے لیکن بڑا جامع ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے کام تم لسٹم پسٹم کرتے ہو تو دین کے کام بھی جب اس کا وقت آئے تو لسٹم پسٹم کر لیا کرو, اور کل کے لیے اس کو اٹھا کر مت رکھو, بعد میں پچھتا ہو گئے. جس طرح سے کھانے کا وقت آتا ہے تو آدمی کا دل چاہے یا نہ چاہے, طبیعت راغب ہو یا نہ ہو, جب بھوک لگی ہے تو کھا لیتا ہے. بعض وقت طبیعت بڑی مقدر ہے لیکن بھوک لگ رہی ہے کھانا کھاتا ہے. اسی طرح سے سوتا ہے اور دل نہیں چاہ رہا ہے, دفتر جانے کو جاتا ہے, دکان کھولنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے کام کرنے ہیں, ان کو انجام دیتا ہے دل چاہے یا نہ چاہے. اسی طرح سے بہت سے لوگ کہتے جی نماز میں دل نہیں لگتا, تو میں بھی ان سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی دل لگے یا نہ لگے کام مت چھوڑنا. جب کھانا نہیں چھوڑتے, پینا نہیں چھوڑتے, ملنا نہیں چھوڑتے, سونا نہیں چھوڑتے, دنیا کا کوئی کام نہیں چھوڑتے, تو پھر اللہ کی عبادت کیوں چھوڑتے ہیں؟ اللہ کی عبادت بھی لسٹم پسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا وقت آیا کرے اس وقت اس کو انجام دے دیا کرے, دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو فرض کی ادائیگی ضروری ہے. اور بات یہ ہے کہ جب اپنے دل کو اچھا کر لیں گے, حالت اس کی اچھی ہو جائے گی, تو پھر فرائض کے بعد سنن و مستحبات میں بھی دل لگے گا لگے گا, اور جب معمول پکا ہو جائے گا تو چھوڑنے کو دل نہ چاہے گا. جو حضرات اشراق کے, چاشت کے, ابوابین کے پابند ہو جاتے ہیں, پھر ان کو کہا جائے کہ تم چھوڑ دو تو وہ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, کہتے ہیں کہ اس کو کیوں چھوڑوں. اور پکا ہوتا ہے جبھی جبکہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر معاملے کو پکا کر لے, دل کو مضبوط کر لے. تو بہرحال صحت کی بھی قدر جو ہے وہ ہمیں آپ کو ہمیشہ کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور چوتھی بات کہی ہے زندگی, کہ اس کی قدر مرنے والے کو ہوتی ہے. جب آخر وقت آ گیا, اندازہ ہو گیا کہ چل چلاؤ کا وقت ہے, ماضی سارا سامنے سمٹ کر ایسا آ جاتا ہے بالکل ایک جیسے ورقہ نظر آ رہا ہو, اور اس وقت آدمی پوری زندگی کو دیکھ کر پچھتاتا ہے, اتنی لمبی زندگی اور اس طرح گزار دی, افسوس کرتا ہے, تو اس افسوس سے پہلے پہلے ہی اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک کرتا رہے, اور جب افسوس سے پہلے یہ کام ٹھیک کر لیے تو اس کا حال مختلف ہوتا ہے. کو اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے، دین اسلام سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے، شریعت مطہرہ پر چل کر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو اشتیاق پیدا ہوتا ہے ملاقات کا، اور وہ سوچتا ہے کہ جلدی سے وقت آئے تو چلے، پھر وہ جانے سے پہلے ذکر، اذکار، دعائیں اور توبہ استغفار وغیرہ اور کلمہ کلام وغیرہ پڑھ کے بالکل پاک و صاف ہو کے جاتے ہیں. پھر وہاں عالم برزخ نظر بھی آنے لگ گیا، حالات بھی نظر آنے لگے، بتا بھی دیتے ہیں بعض وقت کہ یہ کیفیت ہو رہی ہے، یہ منظر نظر آ رہا ہے، لیکن گھبراہٹ نہیں ہوتی اور آخرت کے مشتاق ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لقا کے اور ملاقات کے مشتاق ہو جاتے ہیں. ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، اور پائے کے بہت بڑے بزرگ تھے، طلبا کو پڑھاتے تھے، بڑی کتابیں پڑھاتے تھے، بہت قابل استاد. آخر وقت آیا تو آخر وقت میں کچھ غفلت سی رہتی تھی اور بے ہوشی سی ہو جاتی تھی، تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ عیادت کو گئے. بیٹوں میں سے کسی نے جا کر کان میں کہا کہ ابا جی حضرت مولانا تشریف لائے ہیں. آنکھیں کھول دی، فرمایا بلا لو. بلا لیا، بیٹھے، بات چیت ہوئی، خیر خیریت ہوئی. پوچھا کہ مولانا آج کون سا دن ہے؟ مولانا نے فرمایا مثلا پیر کا دن ہے آج. اچھا اچھا، تو ابھی جمعے میں دیر ہے. اچھا اچھا. اور بات چیت کرنے کے بعد جب مولانا اجازت چاہ کے نکل گئے، پھر بے ہوش ہو گئے. مولانا نے نکلتے ہوئے صاحبزادوں سے کہا کہ بڑا خیال رکھنا ابا جی کا، اور خاص طور سے جمعے کے دن، جمعے کے وقت میں آس پاس بہت رہنا تم. بعد وصال حضرت مولانا نے راز افشا کیا، فرمایا کہ ان کے جنات شاگرد روز آنا ان کے پاس بخاری شریف پڑھ رہے تھے، روز آنا ایک پارا پڑھتے تھے بخاری شریف کا، اور اس حساب سے ان کی بخاری شریف کے ختم ہونے کا وقت جو بن رہا تھا وہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کے وقت کا وقت تھا. بس ادھر بخاری شریف ختم ہوگی اور ادھر ان کی جان جائے گی، ان کی جان بخاری شریف میں اٹکی ہوئی ہے. انہوں نے اس وقت ظاہر نہیں کیا، کہا کہ بڑا خیال لگنا ابا جی کا، اور خاص طور سے جمعے کے دن، جمعے کے وقت. چنانچہ یہی ہوا کہ ادھر جمعے کا وقت ہوا، اذانیں وغیرہ شروع ہوئیں اور وہ بزرگ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ایک مایا ناز ہستی جو دنیا سے تشریف لے گئی، حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھیے ان کا بھی یہی ہوا کہ جمعے کی تیاری کی اور عبادت میں مطروب تھے، حکم ربی آیا اور کس قدر پاک و صاف اور ذکر اذکار کرتے ہوئے دنیا سے گئے. تو بعد میں حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ چونکہ بخاری شریف سن رہے تھے اور اس میں یہ مستغرق رہتے تھے، تم لوگ سمجھتے تھے بے ہوش ہیں، بے ہوش نہیں ہوتے تھے، اور جہاں نماز کا وقت آتا تھا فوراً اٹھ بیٹھتے تھے، فرماتے تھے کہ وضو کراؤ مجھے، نماز پڑھوں گا. تو اللہ والوں کی پھر بات یہ ہے کہ اتنی زبردست اونچی بات ہو جاتی ہے کہ ان کو آخرت بھی بڑی محبوب ہو جاتی ہے. اور ایک کیا اس امت کے تو بے شمار قصے، بے شمار واقعات. اس لیے زندگی کے اندر کام کر لیجئے، مرنے کے وقت پھر حسرت سے کچھ بھی نہ بنے گا. تو یہ چار چیزیں تو بیان کی کس ہستی نے، یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے اپنے زمانے میں بڑا مقام عطا فرمایا، حدیث کی انہوں نے بہت خدمت کی، اور دنیا سے بالکل زاہدانہ ان کا تعلق تھا. اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ زاہد آتا ہے، بے رغبت، دنیا سے بالکل بے رغبت. اور انہی مضامین میں میں سنا چکا ہوں شام میں کہ ایک اور بزرگ نے پوچھا کہ آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں، تو آپ نے ایسی باتیں کہیں. انہوں نے فرمایا کہ اے حاتم، آج تم نے ہماری آنکھیں کھول دی. تو غرض یہ ہے کہ ایسے بزرگ نے نچوڑ بتا دیا ہے ساری زندگی کا، اس پر ہم عمل کر لیں گے تو اللہ کے فضل سے کامیاب رہیں گے. اس کے ساتھ ہی حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آج کے اسلامی صفحے کے اندر بھی کسی شخص نے اسی مضمون کے متعلق احادیث بیان کی تو یہ حدیث بھی بیان کی ہے حوالوں کے ساتھ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو ناداری سے پہلے، اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کی قدر پہچانے اور آنے والی گھڑی کو غنیمت سمجھے اور سوچتا رہے کہ خدا معلوم آنے والی گھڑی کیسی ہوگی. ذرا مرنے والوں کی ندامت کا بھی تو تصور کیا جائے کہ وہ دو رکعت کی مقدار یا صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی مقدار کی تمنا کرتے ہیں اور انہیں وہ حاصل نہیں، اور تجھے وہ مقدار آج حاصل ہے. لہذا حسرت اور ندامت کا وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب محنت کر لے. ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اپنا تابعین میں سے ایک مرتبہ تنہ تنہا سفر کر رہے تھے، ایک جگہ سے گزر ہوا، رات کو بہت اندھیرا تھا، رات کا سناٹا تھا، ہوائیں چل رہی تھیں، اکیلی جان جا رہے تھے. دیکھا کہ بہت آدمی، عورتیں اور مرد ننگے ننگے کھڑے سارے. یہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ ہیں کون. سلام کیا تو روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا. یہ رکے، بات چیت کی کہ آپ لوگ کون ہیں ایسے جنگل میں کہ نہ آدم نہ آدم زاد، میں تنہ تنہا یہاں آیا ہوں، آگے جا رہا ہوں، اور آپ لوگ سارے کے سارے ننگے ہیں، کیا بات. تو ان میں سے کچھ آدمیوں نے بات چیت کی اور کہا کہ جناب والا، یہ قبرستان تھا، ہم سب مردے ہیں، ننگے اس لیے کہ اب ہمارے پاس کوئی لباس نہیں، قصہ ختم ہو گیا. اور آپ نے سلام کیا تو دو روایتیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے جواب نہیں دیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جواب دیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اب ہم ہزار عبادت کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن اس پر اجر و ثواب اب نہیں ملتے. یہ تو عالم دنیا کا معاملہ تھا، دار العمل کا، کہ وہاں آپ ایک مرتبہ بھی اللہ کہیں گے تو اس پر بھی ثواب ہے، دو رکعت بھی پڑھیں گے تو اس پر ثواب ہے، ہم یہاں ہزار رکعت بھی پڑھیں تو ہمارے لیے اب ثواب کا کوئی کام نہیں، دروازہ بند ہے. اس طرح سے کچھ بات چیت ہوئی اور کہا کہ ہم اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بھائی ہمارے لیے کچھ بھیجے تو ہمیں وہ ملے. اور آپ ایک کام کرنا، اب ہم یہاں آنے کے بعد ماضی کے اوپر بڑے پچھتا رہے ہیں، رہ رہ کر یہ افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا میں تھے تو ہم نے خوب عبادتیں کیوں نہ کر لی. آپ ابھی دنیا میں ہیں، جا کر لوگوں کو ہوشیار کریں، چونکا دیں، بیدار کر دیں، اور ان کو ہمارا پیغام دے دیں کہ عالم برزخ میں آنے کے بعد حسرت بیکار ہے، اور ان سے کہیں کہ زندگی کی قدر کر کے اللہ رسول کی بات مان کر عبادت اور اطاعت میں زندگی زیادہ سے زیادہ، بلکہ پوری زندگی جو ہے اطاعت اور عبادت میں گزارے، تاکہ یہاں آنے کے بعد حسرت پیدا نہ ہو. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، بات یہی ہے کہ آدمی اس دنیا سے جانے کے بعد اس پر کوئی اجر و ثواب کا معاملہ نہیں. بتھیرے قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، بتھیرے نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن دار العمل کا معاملہ ختم ہو گیا، اس بنا پر اس پر اجر و ثواب نہیں ہے. اس لیے اس زندگی کی بڑی قدر کریں. اور حقیقت یہ ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی اسی مضمون کے ذیل میں عرض کیا، ضروری نہیں کہ لمبی زندگی ہوگی تو کامیابی ہوگی، یہ تو کام بنتا ہے لمحات کے اندر بھی. آدمی اگر سمجھ جائے اور سنبھل جائے تو تھوڑے سے وقت میں بھی کام بن جایا کرتا ہے. میرے شاگرد تھے ان کی عمر 20 اور 25 کے درمیان ہوئی، ہم نے اندازہ لگایا تو تقریباً 7 یا 8 سال ان کو زندگی کے ایسے ملے بلوغت کے بعد کہ جس میں انہوں نے نیکیاں کی اور 7-8 سال ہی ان کے کار آمد ہو گئے. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نو مسلم کا واقعہ سنایا تھا آپ حضرات کو کہ ان کو تو بہت کم ہی وقت ملا اسلام لانے کے بعد، اور اس طرح سے پاک و صاف گئے اور کہا کہ حضرت لوگ تو کہتے ہیں کہ جنت بہت دور ہے، مجھے تو نظر آ رہی ہے جنت سامنے، ایک قدم ادھر اور دوسرا قدم ادھر. تو اس لیے حقیقت یہی ہے کہ نیکی کرنے والے کے لیے تو تھوڑا سا وقت بھی بہت کافی ہے، اور نہ نیکی کرنے والے کو بہت لمبا وقت بھی مل جائے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اور بعد میں حسرت سے کچھ بھی نہ بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، ان کا کرم ہو اور طاعات آسان فرما دے. اس کے بعد اب آگے اور مضمون تھوڑا سا شیطان کی مکاریوں عیاریوں اور اس کی بدماشیوں سے متعلق بھی سن لیجئے. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی بات چیت ہوئی تو وہ بھی کان میں پڑ جائے، کیونکہ ہمارا جو کچھ بھی معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے دو شیطان پکے ہیں ہمارے پیچھے. ایک شیطان جو بہت مشہور ہے جس کا نام ابلیس ہے، وہ تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں اور اس سے بھی بچنے کی فکر نہیں کرتے، اور ایک شیطان ایسا ہے کہ جس کو آپ اور ہم نہیں جانتے اور فراموش کر رکھا ہے، وہ اس ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ در حقیقت مارے آستین ہے، آستین کا سانپ، اور اس کا نام ہے نفس. یہ اس ابلیس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، ہر وقت ساتھ رہتا ہے. تو اس لیے ان دونوں شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے تدبیر بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ضروری ہے اور بھرپور ان سے مزاحمت ضروری ہے تاکہ یہ ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان نہ پہنچاتے. خواجہ صاحب کا شعر یاد رکھا کیجئے،